ماہ رخ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتی ہیں، کیونکہ ابھی آپ نے سنا نا کہ وہ چھٹی کے بعد یہاں رکا کرتی تھی، تو کیا کرتی تھی یہاں رک کے؟ اس کی بہن تو مزید تفسیر کو ڈسکس کرتی تھی، لیکن چونکہ وہ شاید ریپیٹ کر رہی تھی تو اور حص کا بھی کچھ حصہ اس کے پاس تھا، تو وہ اس وقت کو کیسے استعمال کرتی تھی یہاں پر؟
السلام علیکم. کلثوم کے بارے میں بہت زیادہ تو نہیں جانتی، لیکن یہ ہے کہ چھٹی کے بعد کیونکہ میں بھی یہاں ہال میں اکثر ہوتی تھی، تو وہ بھی تقریباً 4 بجے تک یہیں ہوتی تھی، اور ہمیشہ یہ لسنرز کا جو ایریا ہے ہمارے یہ دائیں سائڈ پہ، یہیں پر وہ لیٹی ہوتی تھی یا قرآن پڑھ رہی ہے یا نماز پڑھ رہی ہے، اسی طرح اس کو میں ہمیشہ دیکھتی تھی. اور اکثر اس کا مطلب چہرہ جو تھا، مجھے یاد ہے کہ با وضو ہوتی تھی، بالکل گیلا ہی چہرہ اس کا مجھے نظر آتا تھا، اور مطلب ایک عجیب سی اس کی آنکھوں میں چمک تھی. میں اس کو واقعی اتنا نہیں جانتی، اور جیسے عام لوگوں کو میں دیکھتی تھی اس کی ایک عجیب ہی طرح کی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ میرے پاس یہ تھوڑی سی کام ہے کہ یہ جب آپ سب چلے جاتے ہیں تو یہ چیئرز وغیرہ ٹیبل سب کچھ اپنی جگہ پر لگانا ہے، اور جو کچھ بھی ٹیشوز وغیرہ ہیں وہ سب اٹھانے کرنا ہے. تو میں تھوڑی بزی تھی، تو میرے ساتھ میرے یہ گاؤنس کے سٹال پہ جو لڑکی ہے یہ میرے ساتھ ہیلپ کراتی تھی. تو جب میں زیادہ بزی ہوئی تو مجھے اس طرح لگا کہ وہ اکیلی نہیں کر سکتی. تو ابھی آپ یقین کریں میرے خیال میں 5-6 دن ہوئے ہوں گے کہ کلثوم سے ہم لوگوں نے بات کی کہ وہ کیا اس میں ہیلپ کر سکتی ہے. تو اس نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا اور فوراً تیار ہو گئی اس بات کے لیے. تو پھر وہ اسی طرح روزانہ کام کر رہی تھی. اور ابھی میں نے اپنے وہ سٹال کی لڑکی سے پوچھا، میں نے یہی سوچا تھا کہ ذرا ایک ہفتہ گزرنے دو، پھر اس کے بعد میں جا کے بات کروں گی، ریسپشن پہ بھی بتاؤں گی، کیونکہ ظاہر ہے اس کی نیکی تھی، پرشندہ باجی کو وہاں پہ نام دوں گی کہ یہ لڑکی واقعی کر رہی، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ کیا یہ خوشی سے کرے گی بھی یا ایک دو دن میں بعض وقت انسان نہیں کر پاتا، چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ کافی فزیکل یہ ہو جاتا ہے کام. لیکن پھر مجھے کل پتا چلا کہ وہ اتنی خوشی سے سارا کرواتی تھی، اور آخر میں بھی یہی پوچھتی تھی کہ کیا ہو گیا ہے، کچھ اور کرنا ہے کیا. لیکن خیر الحمدللہ اس نے اپنی نیکی کما لی. آخری اتنے تھوڑے سے دنوں میں اس نے اتنی بڑی یہ بات کی ہے کہ اتنے عرصے میں کسی نے نہیں کی تھی. بہت میرے دعائیں نکلتی ہیں اس کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری کرے.
اس کی عمر صرف 18-19 سال تھی، اس نے قرآن پڑھا بھی، حفظ بھی کیا 13 پارے، سمجھا بھی، پڑھایا بھی، خدمت بھی کی، جگہیں بھی صاف کی. یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک شخص صبح سے لے کر، آپ سوچیں ملیر سے جس کو آنا ہو وہ اٹھتا کتنے بجے ہوگا وہ شخص، اور پھر وہاں سے یہاں پہنچنا، اور پھر سارا دن پڑھنا، یہاں پر کام کرنا، اور پھر یہاں سے واپس جا کر پھر پڑھانے چلے جانا، اور رات 10 بجے گھر جانا. یہ کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں میرے دل میں ایسے خیال ڈالا، جب یہ لوگ جا رہے تھے تو مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے کہ کیا ہم چلے جائیں، تو میں نے کہا جاؤ بھی ضرور، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کتاب لے جاؤ اس کی والدہ کو تاکہ صبر آئے، اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو وہ پڑھیں گی تو ان کا دل اچھا ہوگا. کیونکہ کچھ دن پہلے اس کی والدہ نے اسے یہاں آنے سے روک دیا، اور وجہ کیا تھی؟ یہی فرقہ وارانہ اختلافات، کہ کسی نے کہا کہ یہ ہماری بیٹی کو بھٹکا رہے ہیں. جیسے کبھی آپ نے سنا کہ اس نے 3 وقت کھانا نہیں کھایا، کہ اگر آپ مجھے جانے نہیں دیں گے تو میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی. آخری دن وہ آئی ہے، یعنی ان 2-3 دن کے آف کر کے آخری دن جمعہ کا دن تھا جس دن وہ آئی، اور جمعہ کے دن ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا رات کو. تو اس پر آپ دیکھیں کہ نیکی کے کام میں، فاستبق الخیرات میں، کس طرح پھر ہمت بھی کرنی پڑتی ہے نا، سیکریفائسز بھی کرنی پڑتی ہیں. ہمیں کوئی گھر والے ذرا سی بات کہہ دیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نہیں جاتے، چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ایک انسان کا اپنا بھی ایک ڈیسیژن ہوتا ہے کہ. تو بہرحال مجھے یہ تھا کہ اس کی والدہ کے دل میں ہمارے بارے میں کچھ ایسی فیلنگ ہے، تو ہمیں ان کے لیے ان کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے. کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اگر ہمارے ساتھ ایسا کرتا بھی ہے تو خیر ہے. تو میں نے اس کے اوپر ایک نوٹ اچھا سا لکھ کے اور ان کے ہاتھ بھیجا کہ جا کے اس کی والدہ کو دیں. اور اتفاق یہ ہوا کہ جب اس کو نہلانے لگے اور جب اس کو کفن دینا تھا تو زبانی کس کو سنتیں یاد ہوتی ہیں. پھر ان لوگوں نے اس کتاب کو سامنے رکھ کے ایک ایک چیز اس کے آخری سفر کی سنت کے مطابق کی. اس لحاظ سے بھی وہ خوش قسمت ہے کہ اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں غسل پایا، اور اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں کفن پایا، اور اچھی دعاؤں کے ساتھ گئی کہ سارے لوگ وہ بیٹھ کے دعا پڑھ رہے تھے اس کے لیے. کیونکہ عام طور پر جب دین کا علم نہیں ہوتا تو آخری وقت میں بھی ایسی ایسی جہالتیں ہوتی ہیں کہ انسان کہتے ہیں نا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. یہ کتاب لکھی بھی اسی جذبے سے گئی تھی کہ یوں دل چاہتا ہے نا کہ زندگی بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اور موت کا جو سفر ہے وہ بھی اس کی مرضی کے مطابق ہو. آخری جو رسمیں ہو رہی ہوں وہ بھی بالکل ایک ایک چیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، تاکہ جب جائیں تو ان سب کا قرب پائے. تو یہ لوگ جنہوں نے غسل دیا, السلام علیکم, ہم بھی اتفاق سے وہاں پہنچ گئے تھے. میں ہاسپٹل گئی تھی پہلے اسے دیکھنے, تو بالکل لاسٹ ٹائم تھا, میں مشین کو دیکھ رہی تھی تو بالکل لاسٹ ہارٹ بیٹ میرے سامنے ختم ہوئی. پھر میں وہاں سے, اور ہماری محلے کی پڑوسی بھی ہیں اور یہاں اسٹوڈینٹ بھی ہیں, اور ٹرم ریپیٹنگ میں وہ ہمارے ساتھ تھی. جب اس کی شکل دیکھی تو مجھے سب یاد آ گیا, بہت اچھی بچی تھی وہ, اور بڑوں سے انٹی ہی کر کے ہمیشہ اس نے بات کی. تو یاسمین نذیر تھی اور میں, ہم نے کہا نہیں ہم جائیں گے اس کے گھر پر, اس کی امی کو وہیں کہہ کر آ گئے تھے. اور واقعی میڈم والی بات کہ وہ اتنی نیک تھی الحمدللہ, کہ جس وقت غسل کی باری آئی تو تھوڑے سے ہم پریشان ہو گئے کہ کوئی دوسرا وہاں موجود نہیں تھا. تو میں, صبا اور نظرت بھی ہماری اسٹاف کی ہیں, ہم تین چار لوگ تھے اندر. ہم لوگوں نے کہا کہ ایک پڑھتا جائے مستقل, تاکہ اگر کہیں میں بھولوں تو بتاتے جانا. اور صبا بھی ماشاءاللہ ان کو, پھر ہم نے کہا, اب اس تھوڑی سی پریشانی ہوئی تو وہ بک یہاں سے گئی ہوئی تھی, تو اس سے اتنی آسانی ہو گئی الحمدللہ, کہ وہ کفن کو کس طریقے سے بچھانا تھا, کیا کرنا تھا, وہ سب کر لیا, کیونکہ پانی کا نکاس بھی نہیں تھا اور کافی پرابلمس تھی وہاں پر. لیکن الحمدللہ میں سمجھتی ہوں اس کی نیکی سب بالکل واضح سامنے آ گئی تھی, کہ ہر کام اتنے اچھے طریقے سے ہو رہا تھا. میں صبا سے پوچھی تھی, صبا ٹھیک ہو رہا ہے؟ دیکھو, حالانکہ میں تین چار دفعہ جا چکی ہوں آئی ڈی وغیرہ میں نہلانے, لیکن ایک ایک چیز, اب پڑھنے کے بعد یہ شعور آتا ہے نا کہ ایک ایک چیز سنت کے مطابق ہونی چاہیے. صبا کہنے لگی, ہاں آنٹی یہ پانی آپ نے تین دفعہ کر لیا. میں نے کہا الحمدللہ ہو گیا ہے طاق مرتبہ. حالانکہ باہر وہ لوگ, ان کا قصور نہیں, ان لوگوں کو کچھ معلوم بھی نہیں ہے, تو ٹائم بھی کچھ زیادہ ہو رہا تھا, دروازے بجا رہے تھے جلدی کرے, وہ شہید ہے کوئی ضرورت نہیں ہے, بس اتنی دیر ہو رہی ہے اور بس جیسے بھی آپ لوگ فوراً لپیٹ کے ہمیں دے دیں. لیکن الحمدللہ اس کا ہر کام اتنے اچھی طرح سے ہوا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ دعا کیوں مانگی جاتی ہے کہ وہ الحقنی بالصالحین ادخلنی فی الصالحین, کیونکہ اگر آپ ایسے لوگوں کی کمپنی اختیار کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی انجام میں بھی ان لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا جو آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق رخصت کرے.
السلام علیکم. میں اکثر میڈم کو ہاتھ ملانے کے لیے جایا کرتی تھی, لیکن میں دیکھتی تھی کہ کلثوم میڈم کا ہاتھ پکڑتی تھی, اور اتفاق یہ ہوتا تھا کہ ہر کوئی آگے ہونے کی کوشش کرتا تھا, لیکن میڈم کلثوم کا ہاتھ پکڑ کے ہمیشہ نیچے اترا کرتی تھی اور کافی دیر تک پکڑا ہوتا تھا, اور سب لڑکیاں بعد میں ہم پیچھے رہ جاتے تھے, میڈم آگے جب چلی جاتی تھی تو سب اسے تو کہتی تھی میرا قصور نہیں ہے, میڈم نے میرا ہاتھ دیر تک پکڑا رکھا تھا. اور یہ کافی عرصے تک میں دیکھتی تھی, اور اس نے مجھے سبق پڑھنا بھی سکھانا, میں بھی یہاں پہ دیر تک بیٹھا کرتی تھی اور وہ مجھے پڑھایا کرتی تھی.
پچھلے ہفتے جو بچی مسلمان ہوئی تھی, تو یہ بہن لائی تھی, جب وہ بچی مسلمان ہوگی تو فوراً ان کے پاس آئی, کہنے لگی کہ اس بچی کو قرآن میں پڑھاؤں گی. آپ دیکھیں کہ اس کو کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات, کہ آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں, نیکی کے موقع ڈھونڈنا اور پھر انہیں استعمال کر لینا. ابھی جیسے کہتے کہ وہ اس کام میں بھی آگے بڑھ جاتی, اس میں بھی تو اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنا پڑتی ہے نا, اس چیز کی طرف دوڑنا پڑتا ہے. نیکی آپ کی جھولی میں آ کے نہیں گرے گی, آپ کو اس کے لیے آگے آنا پڑے گا, لیکن یہیں سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. فاستبقوا الخیرات, کیوں, اللہ مرجعکم جمیعا, اللہ کی طرف تم سب نے پلٹنا ہے. اب وہ تو قیامت تک کے لیے خاموش ہو گئی, جو کچھ کرنا تھا اس کی ٹرن ختم ہو گئی, مہلت ختم ہو گئی, جو لے جانا تھا وہ لے گئی.
میں نہ کلثوم کے ساتھ نہ گروپ میں تھی, نہ میں اسے جانتی تھی. میں چھٹی کے بعد اپنی گاڑی کا ویٹ کرتی تھی کینٹین میں, میرا چھوٹا بیٹا ہے, شروع سے بیمار رہا تو میں بہت پریشان رہتی تھی کہ کیسے پڑھوں گی اور کیسے مینج کروں گی. اکثر تفصیل میں سو جاتی تھی, تفصیل لکھنے بھی نہیں آتی تھی. اس نے مجھے تفصیل لکھنا سکھایا تھا, یہ مجھے بیٹھ کے پڑھاتی تھی, یہاں تک کہ نوٹس بورڈ پر جو کچھ لکھا ہوتا میں نہیں کاپی کر پاتی, کاپی کر کر اگلے دن میرے لیے لے آتی تھی. مجھے کبھی سے کہنا نہیں پڑتا تھا کسی چیز کا, یہ خود لے آیا کرتی تھی. پھر اب مسلم ہیروز ہو رہا تھا, میں کبھی صبح آ پاتی کبھی نہیں آ پاتی, تو یہ خود مجھے ڈھونڈ کر آئی. فرائیڈے کو اس نے مجھے کہا, آپ بالکل پریشان نہ ہو, میں اپنا ریسرچ کر کے نوٹ بناؤں گی, آپ کو بھی ہیلپ کر دوں گی, سارا آپ کے لیے بھی لے آؤں گی. مجھے کبھی اسے کہنا نہیں پڑتا تھا کسی کام کے لیے, خود مجھے کر کے دے دیتی تھی. جب بھی کوئی سنت سنتی یا سیکھتی کوشش کرتی فوراً عمل کرے. مسواک کا سنا اسی دن مسواک خرید لیا. زیتون کے تیل کا آپ نے ذکر کیا اگلے دن سے مجھے آ کے بتایا میں تیل خرید کر آئی ہوں. شہد کا ذکر ہوا اس دن شہد خرید دیا جا کر. جو سنتی فوراً عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی. کھاتی تو اس کو پسند نہ تھا کہ اکیلا کھائے, ہمیشہ آفر کرتی, کسی نہ کسی کو ضرور کہتی کہ آؤ بیٹھو میرے ساتھ کھاؤ.
کل اس کی فرینڈس بتا رہی تھیں جن کا اس کے ساتھ آنا جانا تھا ڈیلی, تو وہ بتا رہی تھیں کہ راستے میں اکثر وہ اپنا کیلیگرافی کا کام میں جو عراب لگانے والا کام ہوتا تھا, جو لائن لگانے والا کام ہوتا تھا, وہ وین میں کیا کرتی تھی. تو جب وہ قرآن کھول کے پڑھ رہی ہوتی تو کوئی پوچھتا اگر قرآن کے بارے میں ذرا سی بات کی کیا کر رہی ہو تو وہ پورا کچھ بتانا شروع کر دیتی, سب کچھ بتا کے چھوڑ دیتی ان کو. اور اس کی فرینڈس بتا رہی تھیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ اسی طرح آ رہے تھے, وہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور ہم لوگ آگے, اور جو آج کل سر کا جو کورس کروا رہے ہیں ان کا جو اشتہار ان کے ہاتھ میں تھا اس کی فرینڈ پڑھ رہی تھی, تو کسی عورت نے پوچھا کہ یہ کیا ہے نا, تو انہوں نے بتایا کہ مردوں کے لیے کورس ہے, تو انہوں نے پوچھا کہ کیا عورتوں کے لیے بھی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں عورتوں کے لیے بھی ہے. تو وہ پیچھے بیٹھے سن رہی تھی تو انہوں نے پیچھے سے آواز دینا شروع کر دی کہ بتاؤ نا تم بتا کیوں نہیں رہی ہو, سارا کچھ بتاؤ. خود پیچھے تھی لیکن وہ اس کا کان دھیان آ گئی تھا کہ کچھ بات ہو رہی ہے قرآن کے بارے میں, اور ہر وقت کوئی نام لیتا تھا تو سب کچھ بتانا شروع کر دیتی تھی کسی طرح آ جائیں وہ سب لوگ. ابھی ان کا ریسنٹلی پنڈی جانے کا پروگرام تھا تو اس کے گھر والے اس کو کہہ رہے تھے کہ کوئی بات کرتا تو تم اتنی لمبی چوڑی تقریریں شروع کر لیتے تو وہاں جا کے یہ سب کچھ نہ کرنا. وہ کہتی تھی کہ نہیں بس آپ مجھے ایک دفعہ لے جائیں اس کو, کیونکہ لے کے نہیں جا رہے تھے. کہتی کہ نہیں آپ پلیز مجھے ایک دفعہ لے جائیں نا, میں کچھ نہیں کروں گی. اور گھر والوں کو بھی یہ تھا کہ یہ جہاں بیٹھتی ہے تو وہاں پہ بس لمبی چوڑی دین کی باتیں اور الہدا کی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے, اور شاید کہ اس کے دل میں یہ بھی ہو کہ وہاں جائے اور وہاں جا کر کچھ بتائے لوگوں کو, جس طرح کی اس کی روٹین میں یہ ساری چیزیں تھیں.
کیونکہ جس شخص کے دل میں شوق ہوتا ہے وہ چین سے کب بیٹھ سکتا ہے.
السلام علیکم. میں نے بتانا تھا کہ ایک دن مجھے میڈیا کہتی ہے باچی یہ میرا ہاتھ دیکھے, میں نے کہا کیا ہوا ہے ہاتھ کو, ٹھیک ہے ہاتھ. کہتی ہے میں روزانہ میڈم سے ملاتی ہوں نا, پھر کہتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں میڈم سے گلے ملوں اور میڈم کو کہوں امی. اس نے مجھے اس طرح کہا تو کل مجھے اس کی یہی بات اتنی یاد آ رہی تھی, میں نے اس کو کہا کہ جب میڈم سے ہاتھ ملاتی ہوں تو میڈم کو گلے بھی مل لینا. تو کہتی نہیں سب کے سامنے نہیں کہوں گی, میڈم کو علیحدہ سے میں زور سے ملوں گا کہوں گی امی. السلام
علیکم. وہ میرے ساتھ اکثر آتی جاتی تھی تو میں اسے کہتی تھی کہ اتنا لمبا سفر ہے میں نہیں اتنی دور جا سکتی, میں چھوڑ دوں گی. تو وہ مجھے کہتی رافی تم پاگل ہو گئی ہو, تم کیوں چھوڑو گی, میں تمہارے ساتھ جاتی تو ہوں, دیکھو میں تو تم سے بھی 15 منٹ آگے سے آتی ہوں. میں نے اسے کہا کہ نا کیا کریں اس سفر میں بیٹھ کے, تو وہ کہتی دیکھو میں لوگوں سے باتیں کرنا شروع کر دیتی ہوں, انہیں بتانا شروع کر دیتی ہوں, تم بھی بتایا کرو. میں نے کہا نہیں مجھ سے نہیں بتایا جاتا, تم پتہ نہیں کس طرح لوگوں کو بتاتی ہو یہ سب باتیں. تو کہتی اچھا میں تمہیں بتاؤں گی کہ تم کس طرح بتاؤ. مجھے روز اپنے ساتھ بٹھا کے کہتی اب سنتی رہنا میری باتیں, میں کس طرح لوگوں سے بات شروع کرتی ہوں اور انہیں کس طرح اسلام کے بارے میں بتاتی ہوں. تو وہ پیپر جو میں اس دن پڑھ رہی تھی تو میری برابر والی آنٹی نے پوچھا کہ بیٹا یہ صرف مردوں کے لیے, میں نے کہا نہیں آنٹی عورتوں کا بھی ہے. تو مجھے کہتی اب بولو نا کہ بتاؤ انہیں کہ کیا پڑھنے جاتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. پیچھے سے وہ مجھے بولتی رہی, میں بتاتی رہی, کہتی آئندہ سے ایسے ہی بتانا, اب نہ چپ کر کے بیٹھنا تم.
مجھے کسی نے یہ بھی بتایا کہ جس دن شہادت کی باتیں ہو رہی تھی کہ شہید کو تو بس اتنی سی چوٹ لگتی ہے 3 سیکنڈ کے بعد, کوئی کہہ رہا تھا کہ اس نے اس دن بھی, اور پھر مسلم ہیروز میں شاید کسی کی شہادت کی بات ہوئی تھی تو اس دن بھی اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا, اور وہ قرآن پڑھا کر واپس آ رہی تھی, یعنی نیکی کے راستے میں تھی, ابھی اپنے واپس گھر نہیں پہنچی تھی. کیونکہ جو شخص نیکی کے لیے نکلتا ہے جب تک واپس نہیں پہنچتا وہ فی سبیل اللہ ہی ہوتا ہے. بہرحال جانا تو ہم سب کو ہے, الی اللہ مرجعکم جمیعا. سب اس کے لیے دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورد نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لها, اللهم اغفر لها, اللهم اغفر لها وارحمها وعافها. وَعَفُ عَنْهَا وَأَكْرِمْ نُزُلَهَا وَأَكْرِمْ نُزُلَهَا وَوَسِّعْ مُدْخَلَهَا وَوَسِّعْ مُدْخَلَهَا وَاغْسِلْهَا بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهَا مِنَ الْخَطَايَا وَنَقِّهَا مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها اللهم أدخلها الجنة اللهم أدخلها الجنة اللهم أدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار إلهي آمين. یاد رکھیے جو شخص فوت ہو جاتا ہے اسے سب سے زیادہ دعا کا انتظار ہوتا ہے جو اس کے پیچھے والوں کی طرف سے اس کو پہنچتی ہے اور اسے دنیا میں پیچھے رہنے والی کسی چیز سے وہ دلچسپی نہیں ہوتی جتنی اسے اس بات سے ہوتی ہے کہ کوئی میرے لیے دعا بھیجے. یعنی اسے اب نہ مال سے غرض ہے نہ کسی اور چیز سے کوئی تعلق ہے نہ کسی اور چیز میں کچھ انٹرسٹ ہے. اگر کسی چیز کا شوق ہے تو یہ کہ اس کے لیے دعا کی جائے. یہ جو میت کی مسنون دعا ہے اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں تاکہ اگر آپ پڑھیں تو ذرا شعور کے ساتھ پڑھا کریں. اے اللہ اس میت کو بخش دے, اس پر رحمت کر, اس سے درگزر کر کے اسے معاف کر دے, اس کی اچھی مہمانی فرما, اس کی رہائش گاہ کو کشادہ فرما دے, اسے پانی برف اور اولوں سے دھو دے, اس کی کوتاہیوں کو اس طرح صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے, اسے اس کے پہلے گھر سے یعنی دنیا کے گھر سے بہتر گھر دے, اس کے عزیزوں سے بہتر عزیز دے, اس کے ساتھی سے بہتر ساتھی عنایت فرما دے اور عذاب قبر سے اور آگ کے عذاب سے محفوظ کر کے جنت میں داخل فرما دے. اتنی جامع دعا ہے جو ایک میت کو بہترین فائدہ دے سکتی ہے. ہمارے ہاں عام طور پر رواج ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم سورۃ فاتحہ پڑھنے لگتے ہیں. سورۃ فاتحہ میں کیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہم کو سیدھا رستہ دکھا. اب آپ وہاں بیٹھ کر اپنے لیے سیدھا رستہ مانگ رہے ہیں, اس بیچارے کو کیا ملے گا؟ تو اس لیے جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں بتایا اسی کو کرنے سے, اس طرح ہی کرنے سے صحیح فائدہ ہو سکتا ہے. اس لیے اس دعا کو زبانی یاد کر لیں تاکہ کوئی بھی اپنا عزیز پیارا مرنے کے بعد یاد آئے تو کثرت سے اس کے لیے دعا بھیجیں, کیونکہ یہی اس کو فائدہ دے گا. ہمارا رونا دھونا اس کو فائدہ نہیں دیتا. اور آپ دیکھیں کہ اس میں اس کی بخشش کی بھی دعا ہے, اللہم اغفر لہ وارحمہ, اس پر رحمت کی دعا ہے, وعافہ اور اس کو عافیت میں رکھنے کی کہ اللہ وہ ہر مشکل سے بچ کے تیری عفیت میں ہو, وعفو عنہ اس سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے یعنی اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے, اس کی کوتاہیوں سے, اور پھر وہ اکرم نزلہ. نزل کہتے ہیں جہاں انسان جا کے اترتا ہے ٹھہرتا ہے, یعنی دنیا سے جانے کے بعد وہ جہاں بھی جا کے اترا ہے وہ شخص اللہ اس کو وہ ٹھکانہ بہت اچھا دے اور بہت باعزت دے. وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ اور اس کے داخلے کی جگہ کو وسیع کر دے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قبر یا تو انسان کو بھیجتی ہے یا اس کے لیے بہت کشادہ ہو جاتی ہے. تو یا اللہ جہاں وہ جا رہا ہے وہ اس کے لیے کشادہ اور وسیع جگہ ہو. وَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ اور اس کو دھو ڈال. ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ میت کو دفنانے سے پہلے غسل دیا جاتا ہے اور خصوصاً یہاں پر اس کو اسی طرح گناہوں سے دھونے کی دعا دی جا رہی ہے کہ یا اللہ اسے ایسے پانی سے دھو جو ٹھنڈا ہو اور اس کے سارے گناہ اس میں بہ جائیں. وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ اور اس کو خطاؤں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح سفید کپڑے کو میل سے پاک کرتا ہے. یعنی سفید کپڑا جیسے ہر داغ سے صاف ہوتا ہے دھل کر, اسی طرح اس شخص کو ہر قسم کے گناہوں سے پاک کر دے. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِ, کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ دنیا کے گھر سے بہتر گھر اس کو دے. اس میں آپ دیکھیں کہ اگر دنیا میں کسی کا اچھا گھر بھی ہے تو یا اللہ آخرت میں اس کو دنیا کے گھر سے بھی اچھا گھر دے, اور اگر دنیا میں کسی کا خراب گھر بھی ہے یا مصیبت والا بھی ہے تو بھی ایک اچھی دعا ہے کہ وہاں پر اس کو اس سے زیادہ بہتر گھر ملے. اور پھر وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ اور اس کے گھر والے یہاں کے گھر والوں سے زیادہ اچھے ہوں. یعنی وہاں بھی انسان کی ایک کمپنی ہوتی ہے, وہاں بھی انسان کچھ لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے. جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, تو یا اللہ آخرت میں بھی صالح لوگوں کی صحبت اور کمپنی عطا کر کہ دنیا میں بھی انسان ایسے لوگوں کی کمپنی میں ہر طرح کے لغو اور بری باتوں سے بچ جاتا ہے، خوشی اور سکون ملتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی اچھے لوگوں میں ہم اٹھائے جائیں اور ہماری روح اچھے لوگوں کے ساتھ جا کر جمع ہو، ورنہ اگر غلط کام کرنے والوں کے ساتھ جا کر جمع ہو تو ان پر جو عذاب ہوگا اس میں حصے دار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، اور اس کے ساتھی سے بہتر ساتھی، اور اس کو جنت میں داخل کر، اور اس کو عذاب قبر سے بچا اور عذاب نار سے بچا۔ یعنی اس میں تمام وہ چیزیں آ جاتی ہیں جس کی ایک میت کو ضرورت ہو سکتی ہے۔ ایک بہت ہی جامع دعا ہے، اس لیے اسے یاد کر لینا سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ جو شخص کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو دعا کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے، اور کیا کہتا وہ، یا اللہ جو کچھ یہ کسی اور کے لیے مانگ رہا ہے وہ تو اس کو عطا کر، یعنی وہ چیز تو اس کو بھی عطا کر۔ اب آپ دیکھیں ہم تو گناہگار انسان ہیں، کسی کے لیے دعا مانگیں، لیکن ہمارے اس عمل سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ ہمارے لیے دعا مانگے گا۔ تو جو شخص کسی کی بھلائی اور خیر خواہی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر خواہی اور بھلائی کرتا ہے۔ اس لیے جب کسی کے لیے دعا مانگے تو اس کو بوجھ سمجھ کے نہ مانگے، یا کوئی آپ کو دعا کرنے کے لیے کہے تو اس کو مصیبت نہ سمجھے اپنے لیے کبھی، بلکہ خوشی سے یہ کام کرے، کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی کے لیے اچھائی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ اچھائی خود آپ کو نصیب کر دیں گے اس کے سلے میں۔ اس میں یہ ہے کہ مرد کے لیے اللہم اغفر لہو کہنا ہوتا ہے، لڑکی کے لیے اللہم اغفر لہا کہنا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اگر بہت سارے لوگوں کے لیے ہم نے اکٹھی مانگنی ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں اللہم اغفر لہم، ان سب کو اللہ تعالیٰ بخش دے۔ تصور کر لیں اور سب کے لیے پڑھ لیں۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تعزیت کے اسلامی آداب سب کی خدمت میں پیش کیے جائیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں کوئی وفات ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، آپ مجھے بتائیے کہ نمبر ایک، کیا آپ کو کبھی کسی میت کے گھر جانے کا اتفاق ہوا؟ نمبر دو یہ کہ اگر آپ جاتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ یہ کہتی ہیں کہ قرآن پاک پڑھا، آپ کیا کہتی ہیں؟ کوئی کلمہ وغیرہ جو بھی کوئی ذکر کر رہا ہو وہ کیا جی۔ یہ کہتی ہیں کہ جن کے ہاں ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ افسوس کرتے ہیں، آپ گلے ملتے ہیں اس کے ساتھ، آپ جو رو رہا ہوتا ہے اس کے گلے رکھ کے رونا لگ جاتے ہیں جی، آپ لواحقین کو صبر کی تلقین کرتے ہیں جی، پیچھے آپ مسنون دعا دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں، سورۃ یاسین پڑھتے ہیں، اور میت کے بارے میں باتیں، اس کی اچھائیوں کا ذکر آپ جی جی ہاں، وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی رونا دھونا کر رہا ہے، جو جس کے جی میں آ رہا ہے بول رہا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی شور بچے ہنگامہ کر رہے ہیں، کوئی چیخم دھاڑ ہو رہی ہے، پھر کھانا لگ جاتا ہے، کھانا کھاتے ہیں۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں، یہ تو ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں، اس میت کے اوپر کپڑا ڈالنے کو لے جاتے ہیں، وہ چادریں ان میں بانٹ دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی ایک رسم ہے ایک علاقے کی، ٹھیک ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ جب ہم کسی کے بھی ہاں جاتے ہیں تو یہ پوچھنا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا ہوا۔ اور جو گھر والے ہیں وہ ایک ہی سٹوری ایک کو سناتے ہیں بےچارے، پھر دوسری دفعہ پھر دوسرا آتا ہے وہی پوچھتا ہے، پھر وہی، پھر پرج جاتی ہے، بہت دفعہ اسی کا تذکرہ ہوتا ہے اور یاد کر کر کے پھر روتے رہتے ہیں اس کو۔ جی ہاں، بعض جگہوں پر تو اب اتنی بے حسی ہو گئی ہے کہ کوئی پوچھنے بھی نہیں جاتا اور لوگ بےچارے خود ہی دفنا کے اور اپنے ہی گھر میں سب ختم ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو آئیے پھر اس معاملے میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو تعزیت کیسے کی جائے، تعزیت کے مسنون طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو تعزیت کا معنی کیا ہے؟ تعزیت کا معنی ہے میت کے متعلقین، یعنی اس کے عزیز دوست رشتہ دار، اس کے لواحقین کو تسلی اور صبر کی تلقین کرنا تاکہ ان کے غم کی شدت میں کمی ہو اور انہیں اس ہونے والے نقصان پر اجر اور ثواب کی امید دلانا، مرحوم کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا، پسماندگان سے یعنی پیچھے رہنے والوں سے ہمدردی کرنا اور ہر طرح کا تعاون کرنا، اور میت کے حق میں دعائے مغفرت کرنا، یہ سب چیزیں تعزیت میں شامل ہیں۔ تعزیت کرنا ایک مسنون عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر اس کی تعزیت کرتا ہے اور تسلی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عزت اور کرامت کا لباس پہنائے گا. یعنی یہ کام بہت اجر و ثواب کے کاموں میں سے ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو تسلی دیتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا مصیبت زدہ کو ملتا ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس پر مصیبت آتی ہے اس کو صبر کرنے پر بے پناہ اجر ملتا ہے. اب جو شخص کسی کو صبر اور ہمدردی کے کچھ الفاظ بولتا ہے یا کسی بھی طریقے سے اس کو تسلی دیتا ہے تو اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہو جاتا ہے جتنا مصیبت پہنچنے والے کے لیے ہوتا ہے. اور یہ آپ یاد رکھیے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے، یعنی اپنی ذاتی زندگی میں اور دوسروں کے ساتھ اجتماعی زندگی میں کیا کیا، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. گویا غم، دکھ، پریشانی، آزمائش کے موقع پر دوسرے شخص کے ساتھ ہمدردی کرنا اور اسے صبر کی تلقین کرنا ان کاموں میں سے ہے جو انسان کو نقصان سے بچانے والے ہیں. گویا آپ کسی کے کام آ رہے ہیں، کسی کا بھلا چاہ رہے ہیں اور جواب میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت بڑے نقصان سے بچانے والا ہے. اس لیے کسی کے دکھ پر ناک بو چڑھانا کہ اب وہ فوت ہو گیا، اب جانا پڑے گا، اب میرا وقت جائے گا، میرے لیے میری روٹین میں خلل آئے گا، یا میرے لیے ایک مشکل کام ہے اور یہ کیا مصیبت ہو گئی اور اس وقت ہی اس کو مرنا تھا، ایسے ایسے الفاظ بولنا جو ہے انتہائی نازیبا کام ہے. اگر کوئی شخص ایسے موقع پر آگے نہیں بڑھتا اور دوسرے کے لیے صبر اور ہمدردی کا سامان نہیں کرتا تو وہ شخص دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے. گویا اس کام کو ہمیں اپنا ایک دینی فریضہ سمجھ کے کرنا ہے، اور دوسرے کا فائدہ تو ہوگا، اس سے بڑھ کر اپنا فائدہ سمجھتے ہوئے کرنا ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جس کام میں ہمیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے پھر اس کام میں ہمارے حسن بھی پیدا ہو جاتا ہے، اس کام کو ہم زیادہ شوق، دلچسپی، محبت اور توجہ کے ساتھ کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ نے کسی کی وفات کی خبر سنی، آپ اس کے گھر پہنچے، اب آپ کیا کریں؟ آپ تسلی دینا چاہتے ہیں تو کیا بولیں؟ ہمارے ہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں بہت افسوس ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا، یا فلاں شخص کے فوت ہونے پر ہمیں بے حد دکھ ہے. لیکن صرف یہی الفاظ کہ ہمیں بڑا افسوس ہے، یہ تعزیت کے لیے کافی نہیں. اور محض یہ بولنا اور صرف اسی پہ اکتفا کرنا اسلام کا طریقہ نہیں، بلکہ ایسے موقع پر کچھ اچھے الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے، اگر آپ بولنے پر قادر ہوں تو بول کر آپ دوسرے سے بات کیجئے، یعنی حکمت کے تحت، اگر آپ موقع کو مناسب سمجھیں، دوسرا سننے کو تیار ہو، اور بہت نیچرل انداز میں، کسی تقریر کے انداز میں، کسی واز کے انداز میں، کسی لیکچر کے انداز میں کسی سے تعزیت مت کیجئے. یعنی بول کر اچھے آیات، احادیث، اچھے واقعات اور اچھی گفتگو کے ذریعے دوسرے کا دل ہلکا کیجئے. لیکن اگر آپ سمجھیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے بول کر، آپ گفتگو پہ قادر نہیں، تو پھر لکھی ہوئی تحریر اپنے ہاتھ کی لے جا سکتے ہیں، وہ جا کر پیش کر سکتے ہیں، آتے ہوئے چھوڑ سکتے ہیں، بائی پوسٹ بھجوا سکتے ہیں. اگر آپ لکھنا بھی نہیں جانتے تو کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسا کارڈ، کوئی ایسی چیز جس میں اس طرح کی کچھ باتیں لکھی ہوئی ہوں وہ آپ بھجوا سکتے ہیں، تاکہ دوسرا شخص ان کو پڑھ کر تسلی میں آ جائے. مثلاً قرآنی آیات میں سے کن آیات کی آپ سلیکشن کر سکتے ہیں؟ جو صبر والی آیات ہیں اور صبر پر اجر کی آیات ہیں یا احادیث ہیں. پھر اسی طرح اس بات کا ذکر کہ ہر شخص کو دنیا سے جانا ہے، مثلاً کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت. پھر اسی طرح یہ کہ یہ دکھ اور تکلیف اور موت تقدیر کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس پر وہ آیت ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. اس کا ترجمہ ہے، جو مصیبتیں بھی روئے زمین پہ آتی ہیں اور جو آفتیں بھی تم پر آتی ہیں وہ سب اس سے پہلے کہ ہم انہیں وجود میں لائیں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو یہاں سکھ کے ساتھ دکھ بھی رکھا ہے اور وہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو. یعنی جو چیز یا جو نقصان انسان سے ہوتا ہے، جو چیز انسان سے جاتی ہے، اس پر انسان دکھی نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلے کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے.